اب دیکھیے چوتھی آیت جو شروع ہو رہی ہے، ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. پہلی تین آیتوں میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، بندے کا کوئی ذکر ہی نہیں. اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ قرآن غائب حاضر کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک دم سے غائب پہ آ جاتا ہے. تم لوگوں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور وہ یہ کر رہے تھے. اور قرآن کبھی کبھی بالکل غائب کی باتیں کرتا ہے، وہ یہ کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے، اور تم یہ کر رہے. اسی طرح یہ غائب سے حاضر اور حاضر سے غائب کے سیغے قرآن پاک میں بہت جگہ پر آئیں گے. اور یہ عربوں کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ان کے ادب کا ایک حصہ ہے. کسی بھی قوم کا ادب ظاہر ہے کہ اس کے کلام سے جانچا جاتا ہے، دوسری زبانوں سے تو نہیں جانچتے. تو اس لیے پہلی تین آیتوں میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، ایک دم سے بات آ گئی کہ ایاک نعبد، اللہ فقط تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. چائے پی لیجیے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا صاحب، یہ جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد، یہ جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات آٹھ آیات اس میں مانتے ہیں، وہ اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد یہ مستقل ایک آیت ہے، یہاں رک جانا چاہیے. وہ ایاک نستعین، اس طرح وہ آٹھ آیتیں اس کی کرتے ہیں. لیکن یہ شاذ قول ہے، امت میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں رہا، نہ کسی نے قرآن پاک کو اس طرح پڑھا ہے. سات آیتیں ہمارے نزدیک بھی ہیں، اور بسم اللہ کے علاوہ سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی. آگے آ رہی ہے بات، آپ سے عرض کرتے ہیں. ایاک نعبد، اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایاک کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فقط تیری ہم بندگی کرتے ہیں. اور عبادت یہ بندگی کا نام ہے، اور بندگی سب سے بڑا اور سب سے اعلی مقام ہے جو کسی بھی انسان کو مل سکتا ہے. اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں، اس سے بڑا مقام نہیں کہ بندہ بندہ بن کے رہے. اور ایاک نعبد کا مطلب دوسرے لفظوں میں بھی یہ بھی ہے کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت میں اصل فرق کرنے والی چیز نیت ہے. اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت میں فرق کرنے والی اصل چیز نیت ہے. حضرت نے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں تفسیر میں ایک جگہ بہت اچھی بحث اس پہ کی ہے، اور بتلایا ہے کہ اصل میں فرق کرنے والی چیز انسان کی نیت. ایک آدمی اپنے عقیدے میں کسی کے متعلق بھی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کے متعلق بھی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میرے حالات کو جانتے ہیں سب کچھ، اور جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، نفع نقصان یہ سب چیزیں ان کے اختیار میں ہیں. اب اس عقیدے کے تحت وہ اگر ان کے سامنے ہاتھ بھی باندھے گا تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا بندگی کی علامت. سجدہ کرے گا تو بھی شرک ہے، رکوع کرے گا تو بھی شرک ہے، ان کے نام کا کوئی جانور ذبح کرے گا تو بھی یہ شرک ہے. اور اس پہ تقویت الایمان میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی بحث کی ہے، وہ پڑھنی چاہیے. اور اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کسی کے بارے میں، اور پھر وہ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام فعل ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، کبیرہ گناہ کیا ہے، مگر شرک نہیں ہے، کیونکہ اصل میں فرق کرنے والی چیز وہ نیت ہے، اس کا ارادہ اور عقیدہ ہے کہ کس عقیدے کے تحت وہ کیا کام کر رہا. یہ فقہا نے اس کی تفصیل لکھی ہے. اور ایاک نعبد جو یہاں لائے ہیں، تو جڑ کاٹ دی شرک کی، کہ آدمی کہتا ہے کہ پروردگار فقط تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی اے اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب تیرے ہی ساتھ ہیں، تیرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ عبادت خواہ مال سے ہو اور وہ خواہ عبادت جان سے ہو، جس طرح کی بھی عبادت ہے وہ گویا اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں دو چیزیں ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ داخل ہیں، ایک معبود کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اسے ہمارے حالات کا علم ہے، اور دوسرے اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ نفع اور نقصان یہ چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اس اعتقاد اور شعور کے ساتھ جس کو بھی معبود مانے وہ اس کا مالک قرار پائے گا اس کے عقیدے کے مطابق۔ اللہ کو مانے گا اللہ کی عبادت، اور کسی اور کو مانے گا تو اس کی عبادت کرے گا۔ لیعوذ باللہ، مدارج السالکین ایک کتاب ہے ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ کی، یہ ابن قیم جو ہے نا یہ کہنے میں شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، شیخ الاسلام کے رحمتہ اللہ علیہ، مگر حقیقت میں بعض بعض جگہ پر ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ کا علم اور ان کی قلم کی روانی اور چولانی اور ان کے معارف اور ان کے علوم اپنے شیخ سے بھی آگے۔ ہرات ہے نا افغانستان میں، یہاں کے ایک صوفی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، عبداللہ انصاری ہروی ہرات کے رہنے والے تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی منازل السائرین عربی میں تصوف پہ، اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے پانچ جلدوں میں یا چار جلدوں میں، اب جو چھپی ہے کہیں پانچ میں کہیں چار میں، مدارج السالکین کے نام سے، اور بہت اچھی کتاب ہے، اور ترجمہ غالباً ابھی تک اس کا ہوا نہیں اردو میں، مگر عربی کبھی آ جائے پڑھنی لکھنی تو اس کتاب کو پڑھیے گا، اسے پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ مدارج السالکین میں انہوں نے کن کن مقامات پہ بحث کی۔ اور شیخ نے ایک جگہ جو عبارت لکھی ہے مدارج السالکین میں وہ آپ کو سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت جو ہے وہ نام ہے اس عقیدے اور اس شعور کا، اس سمجھداری کا، اس عقیدے کا، بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کو طاقت حاصل ہے غیبی طور پر، اور اس طاقت کی وجہ سے عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرَرِ وہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے، اسے یہ طاقت ملی ہوئی ہے۔ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، شیخ کہتے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہ عبادت اس عقیدے اور اس شعور کا نام ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کے پاس غیب سے اتنی طاقت موجود ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ فَقُلُّ سَنَائِن وَدُعَائِن وَتَعْظِيمٍ تو ہر وہ دعا جو اس سے مانگے گا، ہر وہ تعظیم جو اس کی کرے گا، اور ہر وہ تعریف جو اس کی کرے گا اس عقیدے اور اس شعور کے ساتھ، فہیا عبادتن تو یہ اس کی عبادت ہے۔ یہ شیخ نے کہنے کو تو دو جملے لکھے ہیں مگر پوری عبادت کا مفہوم اور نچوڑ نکال کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کسی بھی زندہ مردہ کسی شخص کے متعلق، کسی پتھر لکڑی کے متعلق بھی اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے غائبانہ طور پہ طاقت حاصل ہے اور نفع اور نقصان میرا اس کے قبضے میں ہے، تو یہ اس کی ثنا کرے تعریف کرے تو بھی عبادت ہے، یہ اس کے سامنے جھک جائے تو بھی عبادت ہے، یہ مالی طور پر قربانی کرے جانور ذبح کرے یہ بھی اس کی عبادت ہے، یہ سب چیزیں عبادت کی تعریف میں شیخ کہتے ہیں داخل ہے۔ تو اس لیے کسی کے متعلق بھی اپنے عقیدے میں یہ نہیں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک۔ وہ امور جن کا تعلق انسانوں سے نہیں، انسانوں سے بلند و بالا چیزیں، اولاد کا دینا ہے، رزق کی تنگی اور کمی ہے، یا بڑھوتی اور اضافہ ہے، دشمن پہ فتح ہے، بارشوں کا برسنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ ان چیزوں کو کسی کے متعلق بھی سوچ لے آدمی کہ اس کے قبضے اور بس اور اختیار میں یہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو، تو جب عقیدہ یہ ہوگا اور اس کے تحت وہ سجدہ کرے، رکوع کرے، بکرا ذبح کرے، دمبا لے جائے، اور یا ان کے سامنے کوئی عبادت کا فعل انجام دے، تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اگر عبادت کے مراسم، عبادت کی چیزیں ان کے لیے بجا لائے گا تو اس سے پھر بھی منع تو کیا جائے گا، سجدہ تو نہ کرے، وہ تو اللہ ہی کا حق ہے، رکوع تو نہ کرے، وہ تو اللہ ہی کا حق ہے، لیکن اس کے مشرک ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ چیز جو فرمائی ہے کہ دیکھو ایاک نعبد، بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک بھی تو ہی ہے، اور میری تمام حاجات اور ضروریات کو بس تو ہی جانتا ہے، اور میں نفع اور نقصان دونوں میں تیرے ہی ساتھ وابستہ ہوں، اور تجھی سے دعا مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ ایاک نعبد جو ہے یہاں تک تو تھا بندہ، اب اس کے بعد کہتا ہے وہ ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ ہی سے استعانت چاہتا ہوں۔ تو عبادت اور غیر عبادت میں آپ سمجھ گئے نا کہ اصل چیز فرق کرنے والی وہ نیت ہے، وہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نستعین، اللہ صرف آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تیرے علاوہ میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ اس مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس کا تعلق ظاہر کی زندگی کے ساتھ ہے، وہ تو مانگنی ہے، اس کے بغیر زندگی تھوڑے ہی چلتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا کہ ذوالقرنین نے کہا اعینونی بقوا، میری مدد کرو اور یہ لوہا اس کو پگھلاؤ اور یہاں پر ایک دیوار بنانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ثابت ہو۔ آپ کسی سے کہتے ہیں کھانا کھلا دیجئے، پانی پلا دیجئے، یہ کال کر دیجئے، یہ سب چیزیں ظاہری اسباب میں ہیں نا، اس کے بغیر تو زندگی چل نہیں سکتی، وہ چیز صحیح ہے۔ اور ایک مدد مانگنی ہے وہ جو انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں، مثلا بارش نہیں ہو رہی تو آدمی اب کہے کہ صاحب آپ بارش برسا دیجئے، الیعوذ باللہ، یہ کسی انسان کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ کوئی آدمی کسی سے کہے کہ آپ شفا دے دیجئے، ڈاکٹر سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دوائی دیں، اسے اچھی طرح دیکھیں، اللہ کرے اسے شفا ہو جائے، یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شفا دے دیں۔ تو وہ چیزیں جو اسباب سے اوپر کے درجے کی ہیں اور جن کا تعلق محض ذات باری تعالی سے ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی سے بھی مدد مانگے گا تو وہ شرک کہلائے گا۔ اس لیے استعانت کی دو قسمیں ہمارے اساتذہ کرتے تھے، وہ اسے آسان سا نام دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ استعانت ما تحت الاسباب، اسباب کے نیچے جو ہے، عالم اسباب میں، اور ما فوق الاسباب، جو اسباب سے اوپر کے ہے، فوقیت ہے اوپر کے درجے میں۔ تو کہتے تھے ما تحت الاسباب، جو اسباب کے درجے میں آتی ہے وہ جائز ہے، بالکل بسا اوقات فرض واجب ہو جاتی ہے، اور جو فوق الاسباب ہے، اسباب سے اوپر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔